بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ ہود کی آیات 45-47 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب احمد میر زادے۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران سماعت فرمائیں گے، جس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے۔ آئینۂ صحافت کے بعد پروگرام اسلام کی معرفت پیش کیا جائے گا، اور مقدس دفاع ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین تخوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان کے سابق صدر آصف علی زرداری کی بریت کے خلاف اپیلیں واپس لینے کا نیب کا فیصلہ۔ ملیکا ارجن کھڑگے ہندوستانی کانگریس پارٹی کے نئے صدر منتخب۔ ویانا مذاکرات میں پابندیوں کے خاتمے کا طریقہ کار پوری طرح واضح نہیں ہے، وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کا بیان۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نیب نے پاکستان کے سابق صدر آصف علی زرداری کی بریت کے خلاف اپیلیں واپس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف 25 سال پرانے کیس میں پیش رفت ہوئی ہے۔ قومی احتساب بیرو نیب نے آصف علی زرداری کی بریت کے خلاف اپیلیں واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ نیب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 4 اپیلیں واپس لینے کی درخواست دائر کر دی ہیں۔ نیب کی ان درخواستوں میں کہا گیا ہے کہ اپیلوں پر مزید بحث اور سماعت ایک لاحاصل مشق ہوگی۔ نیب کی درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دستیاب دستاویزی شواہد قانونی شہادت کے مطابق نہیں ہیں اور دستاویزات کی فوٹو کاپیاں بھی مشکل سے ریکارڈ پر ہیں۔ نیب نے آصف علی زرداری کی بریت کو 2015 سے چیلنج کر رکھا تھا۔ واضح رہے کہ آصف علی زرداری پولو گراؤنڈ اور ایس ایس جی کو ٹکنا جیسے مقدمات میں بری ہوئے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی ممنوع فنڈنگ کیس کی سماعت جاری رکھنے کی ہدایت کر دی ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے فنڈنگ لینے کے لیے بنائی گئی ویب سائٹ سے متعلق ایف آئی اے کی انکوائری کے خلاف کیس کی سماعت کے دوران عدالت نے کہا کہ قانون کے مطابق ممنوع فنڈنگ کیس کی سماعت جاری رہے گی۔ مذکورہ کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق نے کی۔ سماعت کے دوران ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت سے تیاری کے لیے وقت مانگا۔ انہوں نے ریمارکس دیے کہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں لیکن ادارے اپنی جگہ پر باقی رہتے ہیں، اس لیے کیسز بنانے میں خیال رکھنا چاہیے تاکہ عدالتوں پر کوئی الزام نہ آئے۔ دوسری جانب درخواست گزار کے وکیل نے عدالت سے استدعا کی کہ ایف آئی اے کو تادیبی کارروائی سے روکا جائے۔ پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعتیں سرکاری اداروں پر حکومت کی ایما پر کارروائی کرنے کا الزام عائد کرتی رہتی ہیں۔ ملکا ارجن کھڑگے ہندوستان کی سب سے پرانی سیاسی جماعت کانگریس پارٹی کے نئے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق 17 اکتوبر کو کانگریس پارٹی کے صدر کے عہدے کے لیے ہونے والے الیکشن کا نتیجہ بدھ کو آ گیا اور کھڑگے واضح برتری کے ساتھ پارٹی کے نئے صدر منتخب کر لیے گئے ہیں۔ 17 اکتوبر کو ہونے والی ووٹنگ میں مجموعی طور پر 9385 ڈیلیگیٹس نے ووٹ ڈالے تھے، جن میں سے کھڑگے کو 7897 ووٹ ملے، جبکہ ان کے حریف ششی تھرور کو صرف 1072 ووٹ مل سکے۔ اس دوران 416 ووٹ نااہل قرار دیے گئے۔ ارجن کھڑگے کے نئے صدر منتخب ہونے کے بعد کانگریس پارٹی کو 24 سال بعد نہرو گاندھی خاندان سے باہر کا کوئی صدر ملا ہے۔ اس سے پہلے سیتا رام کیسری گاندھی خاندان سے باہر کی صدر تھیں۔ کانگریس کے رہنماؤں نے پارٹی کے انتخابی نتائج پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اسے جمہوریت کی فتح قرار دیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کانگریس کو دوبارہ طاقتور بنانا اور بی جے پی کے مقابلے میں کھڑا کرنا ارجن کھڑگے کے لیے بڑا چیلنج ہوگا، جبکہ ان کا پہلا امتحان ہماچل پردیش میں ہونے والے عنقریب ریاستی انتخابات میں بھی کسی حد تک ہو جائے گا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے پابندیوں کے خاتمے کے لیے مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ ایٹمی معاہدے پر پایا جانے والا ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ وعدوں کو بیان کیا گیا ہے لیکن پابندیوں کے خاتمے کا طریقہ کار کیا ہوگا اس کی وضاحت نہیں کی گئی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ مذاکرات میں تہران کا اصل مقصد ایک اچھے مستحکم اور پائیدار سمجھوتے کا حصول ہے اور ایران اسی وقت ایٹمی معاہدے کے تحت اپنے تمام وعدوں پر عمل کرنا شروع کرے گا جب اسے مقابل فریق سے وعدوں پر عمل کرنے کی ضمانت فراہم کر دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایران ہر طرح کے نقصان یا ہر قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گا، بلکہ ایران منطقی سمجھوتا اور اپنے اقتصادی مفادات کی فراہمی اور ان کا تحفظ چاہتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اسی طرح سے تہران سے واشنگٹن کی غیر منطقی اور نامعقول درخواستوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی کے بارے میں ہونے والے مذاکرات کے دوران امریکہ کی جانب سے اپنے ان 60 عناصر کے نام بلیک لسٹ سے نکالے جانے جیسے مطالبات کیے گئے جو ایران کی سپاہ قدس کے شہید کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کے قتل میں ملوث رہے ہیں، جبکہ امریکہ کا یہ مطالبہ بالکل بے جا تھا اور یہ ایران کی ریڈ لائن ہے جس سے ہرگز عبور نہیں کیا جا سکتا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف پابندیوں کے خاتمے کے لیے مذاکرات میں ایران کی کوششوں سے پیش رفت ہوئی ہے، تاہم مغربی ملکوں اور خاص طور سے امریکہ کی جو بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے امریکہ کی سابق حکومت کی وعدہ خلافیوں، ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی ناکام پالیسیوں کی تلافی کے لیے اقدامات عمل میں لانے کے لیے لیت و لال سے بین الاقوامی معاہدے میں امریکہ کی واپسی کے دعوے کے بارے میں نہ صرف شکوک و شبہات پیدا ہوئے بلکہ مذاکرات کا عمل بھی طویل ہو گیا۔ وزیر خارجہ نے جنگ یوکرائن کے بارے میں بھی کہا کہ روس یوکرائن کے دوسرے ہی مہینے یوکرائن نے ایران سے درخواست کی کہ وہ روس سے جنگ بندی کے لیے کہے. وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا کہ ایران جنگ بندی اور روس اور یوکرائن کے درمیان مذاکرات کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں، جبکہ مغربی ممالک خاص طور سے امریکہ یوکرائن کو ہتھیار فراہم کر کے جنگ جاری رہنے کا باعث بنا ہوا ہے. واضح رہے کہ روسی سرحدوں کے قریب نیٹو کے اشتعال انگیز اقدامات کے بعد ماسکو نے یوکرائن کے خلاف 24 فروری کو فوجی کارروائی شروع کی، جبکہ یورپ و امریکہ کی جانب سے کشیدگی اور یا جنگ بند کرانے کے لیے نہ صرف کوئی اقدام نہیں کیا گیا بلکہ یوکرائن کی فوجی مدد و حمایت کر کے ان ممالک نے جنگ کی آگ کے شعلے مزید بھڑکا دیے. وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے تہران اور اسلام آباد کے تعلقات کو انتہائی خوشگوار قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران اور پاکستان کا تعاون تمام مسائل بالخصوص علاقے کی سلامتی کے سلسلے میں جاری رہے گا. وزیر خارجہ نے افغانستان کے امور میں پاکستان کے وزیر اعظم کے خصوصی ایلچی محمد صادق خان سے ملاقات کی. تہران میں ہونے والی اس ملاقات میں ڈاکٹر امیر عبداللہیان نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران پاکستان کی سلامتی کو اپنی سلامتی سمجھتا ہے اور علاقے کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے پر مبنی باہمی تعاون کے لیے مکمل طور پر تیار ہے. انہوں نے افغانستان میں طالبان کی حکومت کے بعد ایران آنے والے 45 لاکھ افغان مہاجروں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تہران افغانستان میں قیام امن اور استحکام اور افغان عوام کی خوشحالی کے لیے اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لائے ہوئے ہے. افغانستان کے امور میں پاکستان کے وزیر اعظم کے خصوصی ایلچی محمد صادق خان نے بھی اس موقع پر افغانستان کے موجودہ حالات کے بارے میں اسلام آباد کے موقف کی تشریح کی. انہوں نے کہا کہ افغانستان میں اندرونی مسائل اور بیرونی دباؤ کے نتیجے میں افغان عوام کی زندگی بری طرح متاثر ہوئی ہے اور انہیں مسلسل بدامنی کا سامنا ہے. انہوں نے کہا کہ علاقائی ممالک بالخصوص ایران اور پاکستان اس سلسلے میں اپنا تعمیری کردار بخوبی ادا کر سکتے ہیں. فلسطین کی تحریک استقامت کے مجاہدین نے غرب اردن کے شہر نابلس کے مغرب میں واقع ایک علاقے میں غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں کی جارحیت کا بھرپور مقابلہ کیا اور ان پر جوابی فائرنگ کی. فلسطین الیوم کی ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کی تحریک استقامت کے مجاہدین نے بدھ کے روز نابلس کے مغرب میں واقع علاقے المخفیہ پر غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں کی جارحیت کا مقابلہ کرتے ہوئے ان پر فائرنگ کی ہے. مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ المخفیہ کے بعض علاقوں میں عمارتوں پر صہیونی حکومت کے فوجی اسنائپر تعینات ہو گئے ہیں. غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں نے اسی طرح فلسطینی قیدی مصطفیٰ اودا کے ضعیف العمر والد محمود اودا کو گرفتار کر لیا ہے. ان کے بیٹے اور مصطفیٰ اودا کو پہلے ہی صہیونی فوجی گرفتار کر کے جیل لے گئے ہیں. غرب اردن کے مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں نے نابلس کے مغرب میں واقع علاقے المخفیہ کے ایک رہائشی مکان پر حملہ کیا اور ایک فلسطینی نوجوان کو گرفتار کر لیا اور پھر واپس چلے گئے. غاصب صہیونی حکومت اپنے توسیع پسندانہ مقاصد کے حصول کی غرض سے آئے دن مختلف فلسطینی علاقوں کو جارحیت کا نشانہ بناتی رہتی ہے، جس میں روزانہ فلسطینیوں کی ایک بڑی تعداد شہید و زخمی ہو جاتی ہے اور یا پھر متعدد فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، جبکہ صہیونی حکومت کے جاری وحشیانہ جرائم اور مسلمانوں کے قبل اول مسجد الاقصی پر غاصب صہیونیوں کے حملوں کے جواب میں فلسطینیوں کی جوابی کارروائی ایک فطری رد عمل ہے. فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے سعودی عرب میں اس تحریک کے سابق نمائندے کی رہائی کی خبر دی ہے. شہاب نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے رکن عزت الرشق نے بدھ کے روز ایک بیان میں کہا کہ سعودی حکام نے تحریک حماس کے سابق نمائندے محمد الخضری کو رہا کر دیا اور رہائی کے بعد وہ اردن کے لیے روانہ ہو گئے۔ سعودی حکام نے الخضری کو پہلے 15 برس قید کی سزا سنائی تھی، جسے پھر کم کر کے 6 برس کر دیا تھا۔ فروری 2019 میں سعودیوں نے سعودی عرب میں مقیم اردن اور فلسطین کے 60 سے زائد افراد میں جملہ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے نمائندے محمد الخضری کو فلسطین کی تحریک مزاحمت سے مالی حمایت ہونے کے الزام میں گرفتار کر لیا تھا، جس پر انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں نے سعودی عرب کے اس اقدام کی مذمت کرتے ہوئے ان افراد کے خلاف کیس کو غیر منصفانہ قرار دیا اور ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا تھا۔ ترک فوج نے ڈرون طیارے کا استعمال کرتے ہوئے عراق کے صوبے نینوا کے مغرب میں واقع علاقے سنجار میں ایک کار کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا۔ اسنا کی رپورٹ کے مطابق عراق کے صوبے نینوا کے مغرب میں واقع علاقے سنجار پر ترک فوج کے اس ڈرون حملے میں 2 افراد مارے گئے ہیں، جبکہ زخمیوں میں 2 کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ ترکی کی جانب سے عراق کے صوبے نینوا میں سنجار علاقے کو اب تک کئی بار حملوں کا نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ ترکی نے شمالی عراق میں پی کے 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 عناصر کا تعاقب کرنے کے بہانے سے 18 اپریل سے دوبارہ حملہ کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ ترکی کے یہ حملے ایسی حالت میں جاری ہیں کہ عراقی حکام نے اس قسم کے حملوں پر بارہا خبردار کیا ہے اور ان حملوں کو عراق کے اقتدار اعلیٰ اور عرضی سالمیت کی خلاف ورزی نیز ترک فوج کی جارحیت قرار دیا ہے اور شمالی عراق سے ترک فوجیوں کے انخلا کا مطالبہ کیا ہے۔ قطر نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ موسم سرما میں ایشیائی ملکوں سے متعلق گیس کو یورپ ارسال نہیں کیا جائے گا۔ قطر کی توانائی کی کمپنی کے سربراہ سعد بن شریدہ الکعبی نے کہا ہے کہ ان کا ملک اپنے گاہک ملکوں کے ساتھ کیے جانے والے وعدوں کا پابند ہے اور ایشیائی ملکوں سے متعلق گیس کو یورپ ارسال کیے جانے کا کوئی منصوبہ زیر غور نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر کی یہ کمپنی دنیا میں قدرتی گیس کی سب سے بڑی کمپنی میں تبدیل ہونا چاہتی ہے۔ قطر دنیا میں قدرتی گیس برآمد کرنے کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے اور اس نے مختلف ملکوں میں جملہ جنوبی کوریا، جاپان، ہندوستان اور چین کے ساتھ گیس کے بڑے بڑے سمجھوتے کر رکھے ہیں۔ حالیہ مہینوں کے دوران مغربی ملکوں کے لیے گیس کی فراہمی ایک بڑے مسئلے میں تبدیل ہو گئی ہے۔ یوکرائن جنگ کی بنا پر روس کے خلاف مختلف قسم کی پابندیاں عائد کرنے کی بنا پر خود مغربی ملکوں کو اس وقت ایندھن کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ روس یوکرائن جنگ کی بنا پر مغربی ملکوں نے روس کے خلاف اقتصادی پابندیاں عائد کر کے ماسکو پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے، جبکہ ایندھن کی قلت ہونے کی بنا پر خود مغربی ملکوں کو اس وقت بحرانی صورتحال کا سامنا ہے اور آئندہ موسم سرما میں یہ بحران ایک المیہ میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، شام میں روس کے آشتی مرکز کے ایک عہدیدار نے بتایا ہے کہ روسی افواج نے ادلب میں دہشت گردوں کے ایک ٹھکانے کو مٹی کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا ہے اور اس کارروائی میں متعدد دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین اختر۔
شام میں روس کے آشتی کے مرکز کے نائب سربراہ آندرے بولدریروف نے بتایا ہے کہ ایک فضائی حملے کے دوران تحریر الشام کے دہشت گردوں کے ایک ٹھکانے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ مذکورہ روسی فوجی عہدیدار بولدیروف نے بتایا کہ روسی فوج نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملہ کر کے دہشت گردوں کے D-30 نوعیت کے 3 بھاری توپ اور S-60 اینٹی ایئر کرافٹ گن سمیت ہتھیاروں کے گودام کو تباہ کر دیا ہے۔ اس بیان میں آیا ہے کہ روسی فوج کے اس حملے میں تحریر شام کے 10 دہشت گرد بھی ہلاک کر دیے گئے ہیں جو شامی فوج کے اڈوں پر گولہ باری میں ملوث رہے ہیں۔ شام میں روس کے آشتی کے مرکز کے نائب سربراہ نے کہا کہ ان دہشت گرد عناصر نے روسی افواج کے لیے بھی خطرہ پیدا کر رکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ادلب کے جنوبی مضافات میں واقع مصیبین میں دہشت گردوں کے زیر زمین ٹھکانوں کو بھی فضائی حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہے، جس میں دہشت گردوں کے 2 سرغنے ابو یوسف الشامی اور خالد علی یوسف المشہور ابو عمر ہلاک اور 22 دیگر بری طرح زخمی ہو گئے۔ قابل ذکر ہے کہ ادلب بفر زون صوبہ ادلب، حلب، حما اور لازقیہ کے بعض علاقوں پر مشتمل ہے اور دہشت گرد گروہ تحریر الشام کا آخری ٹھکانہ شمار ہوتا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ تحریر الشام دہشت گرد گروہ کو ترکی کی حمایت حاصل ہے۔ جنگ بندی کے اعلان کے باوجود یہ گروہ وقفے وقفے سے شام کی مسلح افواج اور عام شہریوں کو نشانہ بناتا رہتا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم نبی 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 یا رسول اللہ سلام علیک یا رفیع الشان ودرجی رسول 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 یا وفی العهد وذمم وحمید السعی امین 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 یا رسول اللہ یا عمدتنا یا امام الانبیاء الامنا خاتم 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 والفقيد المحض معترف منه بالإفلاس والعدم رحيم 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 رحيم.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے. جی ہاں سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں 27 مہر 22 ربیع الاول اور 19 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں. بائیس ربیع الاول سن 4 ہجری قمری کو مسلمانوں نے یہودیوں کے قبیلے بنی نذیر کے خلاف جنگ کا آغاز کیا. بنی نذیر مدینے کے مضافات میں ساکن یہودیوں کے 3 گروہوں میں سے ایک تھا, جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عہد کیا تھا کہ آپ اور مسلمانوں کے خلاف کسی بھی قسم کا قدم اٹھانے سے گریز کرے گا. اس کے بعد جب بنی نذیر نے اپنے عہد کو توڑا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ وہ مدینہ کے اطراف سے دور چلے جائیں, لیکن چونکہ بنی نذیر نے مدینہ کے منافقین سے ساز باز کی تھی, اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل نہیں کیا. چنانچہ حضور اکرم نے اپنے اصحاب کے ہمراہ بنی نذیر کے قلعوں کو اپنے محاصرے میں لے لیا, جس کی بنا پر وہ اپنے قلعوں کو خالی کرنے پر مجبور ہو گئے. اس کے باوجود تاریخی اسناد کے مطابق بنی نذیر کے یہودی مسلمانوں کے خلاف اپنی سازشوں سے باز نہیں آئے. انیس اکتوبر سن 1386 عیسوی کو عثمانی افواج نے بلغاریہ کے دارالحکومت صوفیہ پر قبضہ کر لیا. اس کامیابی کے وقت تیمور گورکانی المعروف تیمور لنگ نے سلطنت عثمانیہ کے مشرقی علاقوں پر حملہ کر دیا, لیکن عثمانی افواج نے بلقان میں اپنی پیش قدمی جاری رکھی اور مقدونیہ اور سربیا پر بھی قبضہ کر لیا. بلقان کے ممالک تقریباً 5 صدیوں تک سلطنت عثمانیہ کے قلم رو میں شامل رہے اور وہ 19 صدی کے اواخر اور 20 صدی کے اوائل میں آزاد ہوئے. بائیس ربیع الاول سن 736 ہجری قمری کو ایرانی عالم اور عارف و مجاہد شیخ خلیفہ مازندرانی کو شہید کر دیا گیا. وہ ایران کے شمالی شہر آمل میں پیدا ہوئے تھے اور وہیں دینی علوم اور عرفان کی تعلیم حاصل کی. شیخ خلیفہ مازندرانی کا اس زمانے سے تعلق تھا جب منگولوں نے ایران پر قبضہ کر رکھا تھا اور انہوں نے یہاں بہت سے جرائم کا ارتکاب کیا تھا. چنانچہ شیخ خلیفہ ظالموں سے مقابلے کے لیے لوگوں کو تیار کر رہے تھے. اس کے بعد شیخ خلیفہ نے اپنے زمانے کے مشہور علماء و مشائخ کے پاس تعلیم حاصل کی اور پھر ایران کے شمال مشرقی شہر سبزوار چلے گئے. سبزوار میں انہوں نے تبلیغ اسلام کی اور حکمرانوں کے حقائق سے پردہ اٹھایا. نیز بہت سے ستم رسیدہ اور پسماندہ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ درباری علماء نے جو شیخ خلیفہ کو اپنے لیے خطرہ سمجھ رہے تھے ان کے قتل کا فتویٰ صادر کر دیا اور بالآخر شیخ خلیفہ مازند رانی کو تخت دار پر لٹکا دیا گیا۔ لیکن ان کے عقیدت مند شیخ حسن جوری کی قیادت میں شیخ خلیفہ کے راستے پر گامزن رہے اور شمال مشرقی ایران میں سربداران تحریک تشکیل پائی۔ انیس اکتوبر سن 1781 عیسوی کو امریکہ میں برطانوی فوج کے کمانڈر چارلز کورن والس نے خود کو امریکی فوج کے کمانڈر جارج واشنگٹن کے حوالے کر دیا۔ اس طرح امریکہ کی آزادی کی جنگیں باضابطہ طور پر ختم ہو گئیں۔ یہ جنگیں سن 1775 سے امریکی مہاجروں اور برطانوی سامراجیوں کے درمیان شروع ہوئیں۔ مہاجروں کی کامیابی کے دو سال کے بعد سن 1783 میں فریقین کے درمیان معاہدہ ہوا جس کے تحت برطانیہ نے امریکہ کی آزادی کو باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا۔ انیس اکتوبر سن 1813 عیسوی کو نیپولین کی قیادت میں فرانسیسی افواج کو سویڈن، برطانیہ، پروشیا، روس اور آسٹریا کی اتحادی افواج کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ جرمنی کے شہر لائپزگ کے قریب جنگ اقوام کے نام سے مشہور اس چار روزہ جنگ میں فرانسیسی فوجیوں کی تعداد 155,000 جبکہ اتحادی فوجیوں کی تعداد 300,000 تھی۔ 1812 میں روس پر بے نتیجہ حملے اور بھاری جانی نقصان کے بعد نیپولین کے فوجیوں کے حوصلے پست ہو چکے تھے، جبکہ اس کے مقابلے میں اتحادی افواج جدید ہتھیاروں سے مسلح اور منظم تھی۔ یہ شکست نیپولین کی بات کی شکستوں اور سن 1814 میں اس کی جزیرہ ایلبا جلا وطنی کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ انیس اکتوبر سن 1991 عیسوی کو کمبوڈیا میں حکمراں جماعت نے اپنی 13 سالہ کمیونسٹ حکومت کا باقاعدہ طور پر خاتمہ کر دیا۔ یہ فیصلہ کمبوڈیا کی عوامی پارٹی کے ہنگامی اجلاس میں کیا گیا۔ اس اجلاس کے بعد کمبوڈیا میں کثیر جماعتی حکومت قائم ہو گئی۔ قابل ذکر ہے کہ کمبوڈیا کی حکمراں جماعت کا ملک سے کمیونسٹ حکومت کے خاتمے کا فیصلہ سابق سوویت یونین اور مشرقی بلاک کے ٹوٹ جانے سے متاثر ہو کر کیا گیا تھا۔ ستائیس مہر سن 1371 ہجری شمسی کو عصر حاضر کے ممتاز ایرانی موسیقار استاد حبیب اللہ بدیعی کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے بچپن سے ہی فن موسیقی میں دلچسپی کا اظہار کیا اور بعد میں وائلن بجانا سیکھا۔ اس استاد فن ایرانی موسیقار کے تیار کردہ 200 سے زیادہ نغمے موجود ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔
افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔
سامعین، ہفتہ وار پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم افغانستان اور پاکستان میں رونما ہونے والے بعض اہم واقعات کا جائزہ لیں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے واشنگٹن میں پاکستانی فوج کے سربراہ کی امریکی حکام سے ملاقاتوں کی تفصیلات بتائے بغیر کہا ہے کہ ان مذاکرات کی تفصیلات کو ہمیشہ خفیہ رکھا جائے گا۔ واشنگٹن میں ایک پریس کانفرنس میں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے جنرل قمر جاوید باجوہ کی افغانستان کے بارے میں امریکی حکام سے بات چیت کی تفصیلات فراہم کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ بہت سے شعبے ایسے ہیں جن میں ہمارے مفادات مربوط ہیں اور ہم اپنے پاکستانی ہم منصبوں کے ساتھ اعلی سطح پر بات چیت کرتے ہیں۔ افغانستان کے استحکام اور مستقبل کے مسائل، خطے اور ممکنہ طور پر خطے سے باہر سیکیورٹی کے چیلنجز ہمیشہ ایجنڈے میں شامل رہتے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا، واشنگٹن پاکستانی حکام کے ساتھ منظم طریقے سے رابطے میں رہتا ہے اور ہم وسیع پیمانے پر مختلف مسائل پر بات چیت کرتے ہیں اور یہ ایک معمول کا عمل ہے، ہم ان بات چیت کی تفصیلات منظر عام پر نہیں لاتے ہیں۔ پاکستانی فوج کے سربراہ کا حالیہ دورہ امریکہ اور بعض امریکی حکام سے دونوں ممالک کے تعلقات اور علاقائی مسائل کے حوالے سے گفتگو کو مختلف وجوہات کی بنا پر میڈیا کی جانب سے شدید توجہ حاصل رہی ہے۔ 2 ماہ قبل افغانستان کے دارالحکومت کابل پر امریکی ڈرون حملے میں القاعدہ دہشت گرد گروپ کے سربراہ ایمن الزواہری کو ہلاک کرنے کے بہانے طالبان حکومتی عہدیداروں کی جانب سے پاکستان کے خلاف بڑے پیمانے پر تنقید کی گئی تھی۔ اس حملے کے بعد پاکستان پر الزام لگایا گیا تھا کہ اس نے امریکی فوج کو کابل میں ڈرون آپریشن کرنے کے لیے اپنی فضائی حدود فراہم کی تھی۔ افغانستان پر امریکی ڈرون حملہ 31 اگست 2021 کو افغانستان سے امریکی افواج کے مکمل انخلاء کے بعد اس ملک پر امریکہ کا پہلا جارحانہ حملہ تھا۔ اگرچہ پاکستان نے کابل میں ڈرون حملے کے لیے اس ملک کی فضائی حدود کے امریکہ کی جانب سے استعمال کو مسترد کر دیا، تاہم طالبان حکومت کے عہدیداروں کا خیال ہے کہ اسلام آباد اپنی فضائی حدود امریکہ کو فراہم کر کے اس ملک سے مراد حاصل کر رہا ہے۔ اسی بنیاد پر پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے جس وقت امریکہ کا دورہ کیا تھا، اس شک کو پہلے سے کہیں زیادہ تقویت ملی ہے کہ اسلام آباد افغانستان کے معاملے پر وائٹ ہاؤس کے ساتھ تعاون کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، خاص طور پر جب سے امریکہ افغانستان سے نکلنے کے بعد اس ملک کے حوالے سے اس کی سب سے اہم حکمت عملی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی ہی رہی ہے، جو کہ افغانستان کے قریب جغرافیائی محل وقوع ہونے سے ممکن ہو سکے گی اور اس سلسلے میں سب سے موزوں آپشن پاکستان میں اڈا رکھنا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کے اس بات کے بارے میں کہ پاکستانی فوج کے کمانڈر اور امریکی حکام کے درمیان ہونے والی بات چیت کے متن کو عام نہیں کیا جائے گا، نے افغانستان کے حوالے سے اسلام آباد کے واشنگٹن کے ساتھ ملٹری اور انٹیلیجنس تعاون کے امکانات کو بڑھا دیا ہے۔ پاکستان، جس کو اس وقت مشکل معاشی صورتحال کا سامنا ہے، امریکہ کے ساتھ فوجی اور انٹیلیجنس تعاون، بالخصوص افغانستان کے حوالے سے اس ملک کے ساتھ ہم آہنگی کے ذریعے وائٹ ہاؤس کی مالی امداد سے فائدہ اٹھانے کی امید رکھتا ہے۔ عمران خان کی برطرفی کے بعد گزشتہ اپریل میں اس ملک میں اقتدار سنبھالنے والے پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے اعلان کیا تھا کہ انہوں نے اپنی خارجہ پالیسی کی ترجیح امریکہ کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنا رکھی ہے، جس پر انہیں اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ ایسا لگتا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا دورہ واشنگٹن افغانستان میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان فوجی اور انٹیلیجنس تعاون کو فروغ دینے کا باعث بنے گا اور افغانستان میں امریکی فوجی جارحیت میں اضافہ ہوگا۔ یہ مسئلہ طالبان حکومت کے رد عمل اور اس ملک کے ساتھ کشیدگی میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے۔ سامعین، اسلامی جمہوری ایران کے صدر نے ایک بار پھر افغانستان میں ایک جامع حکومت کی تشکیل پر تاکید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس ملک میں عدم تحفظ اور عدم استحکام پر قابو پانے کے لیے سنجیدہ عزم و ارادے اور سیاسی مذاکرات کے ذریعے عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے سیکا کانفرنس کے رکن ممالک کے سربراہان کے چھٹے اجلاس میں افغانستان میں ایک جامع حکومت کی تشکیل پر تاکید کی۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں تمام نسلی گروہوں کی موجودگی پر مشتمل ایک جامع حکومت مذاکرات کے ذریعے تشکیل دی جانی چاہیے۔ ایران جس نے پچھلے چند دہائیوں میں افغانستان کو جہاں خانہ جنگی اور غیر ملکی قبضے کا سامنا رہا ہے، ہمیشہ اس ملک کے عوام کے مفادات کو محفوظ بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت کے قیام کے ساتھ ساتھ ایک جامع حکومت کے قیام کی ضرورت ہے۔ تمام نسلی گروہوں کی شرکت سے ایک قومی حکومت ہی اس ملک کے بحرانوں سے نکلنے کا واحد راستہ ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کے نقطہ نظر سے افغانستان کا معاشرہ، جو کہ نسلی اور مذہب کے لحاظ سے متنوع ڈھانچہ رکھتا ہے، حکومت قائم کرنے کے لیے تمام دستیاب صلاحیتوں کو بروئے کار لانا چاہیے اور اس میدان میں کوئی بھی نسلی رویہ اسلام کے خلاف ہے۔ اس ملک کے مفادات اور قومی سلامتی جو افغانستان میں بحران کو ہوا دے سکتی ہے۔ افغان انتظامیہ میں نسلی نقطہ نظر کی بنیاد پر ایک خاص طرز فکر کے استعمال پر اصرار کرنے کے طالبان کے حالیہ ایک سالہ تجربے نے اس ملک کے مختلف حصوں میں بحران میں اضافہ کیا ہے، جس کی وجہ سے سینئر حکام کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے طرز عمل اور فکر پر نظر ثانی کریں۔ یہ اس حقیقت کے باوجود ہے کہ طالبان حکومت کی سرگرمیوں کے آغاز کے بعد سے اس گروہ کے عہدیداروں کے ساتھ دو طرفہ یا کثیر الجہتی ملاقاتوں میں ایران نے بارہا ایک جامع حکومت کی تشکیل کی ضرورت پر زور دیا ہے اور اسے افغانستان کے لیے واحد راستہ قرار دیا ہے۔ افغانستان کے حوالے سے اپنی مستقل پالیسی میں ایران نے استحکام اور امن کے قیام اور قومی ریاست کی تعمیر کے عمل میں تمام نسلی گروہوں کی شرکت کو ترجیح دی ہے۔ 27 اکتوبر 2021 کو ایران نے افغانستان کے پڑوسی ممالک کے دوسرے اجلاس کی میزبانی کی تھی۔ اس ملک میں سلامتی اور استحکام قائم کرنے میں مدد کے لیے اقدامات انجام دینے پر تاکید بھی کی ہے۔ تہران میں افغانستان کے پڑوسی ممالک کے اجلاس کے 11 نکاتی بیان میں شرکا نے تمام نسلی گروہوں کی شرکت سے ایک جامع سیاسی ڈھانچے کی تشکیل کو افغانستان کے مسائل کا واحد حل قرار دیا۔ افغانستان میں انسانی بحران اور پناہ گزینوں کی تازہ لہر کو روکنے اور پڑوسی ممالک اور عالمی برادری کو ایک نئے بحران سے روکنے کے لیے عالمی برادری سے خوراک، ادویات، موسم سرما سے بچنے کے وسائل وغیرہ سمیت مزید فوری انسانی امداد فراہم کرنے کی درخواست کی ہے، جیسا کہ تہران میں اس ملک کے پڑوسی ممالک کے اجلاس کے بیان کے دوسرے حصے میں افغان فریقین سے ملکی اور خارجہ پالیسی کو معمول پر لانے اور اس حوالے سے تمام فریقوں سے مذاکرات کرنے کی درخواست بھی کی گئی ہے۔ افغانستان میں تمام نسلی گروہوں کی موجودگی کے ساتھ ایک جامع حکومت کی تشکیل کی ضرورت کے بارے میں عالمی برادری بالخصوص مغربی ممالک کا متواتر موقف حالیہ مہینوں میں نمایاں ہوا ہے۔ یہ ایسے میں ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کافی عرصے سے یہ کوشش کر رہا ہے۔ افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے کے پہلے ہفتوں سے ہی ایک جامع حکومت کا قیام بحران کو کم کرنے اور استحکام کے قیام کے لیے ایک مؤثر بین الاقوامی پالیسی کے طور پر متعارف کرایا تھا، اور اب مختلف ممالک بھی ایسا ہی موقف اپنا رہے ہیں جس پر ایران بارہا زور دیتا رہا ہے۔ سمن پاکستان کے مذہبی امور کے وزیر نے عالمی برادری کی جانب سے طالبان کو تسلیم کرنے کو افغانستان اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کا واحد حل سمجھا ہے۔ اگست 2021 میں دوبارہ اقتدار حاصل کرنے کے بعد سے طالبان بین الاقوامی قانونی حیثیت حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن بین الاقوامی تنظیمیں ہمیشہ افغانستان میں طالبان حکومت پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا الزام لگاتی ہیں۔ طالبان کا سب سے اہم عالمی مطالبہ ایک جامع حکومت کی تشکیل، شہریوں کے حقوق کا احترام بشمول خواتین کے کام کرنے کے حق کو تسلیم کرنا اور افغان لڑکیوں کی تعلیم کا حق دینا ہے۔ پاکستان کے مذہبی امور اور بین المذاہب رابطے کے وزیر مفتی عبدالشکور سردار خان نے کہا، اگر دنیا دہشت گردی سے لڑنا اور دہشت گرد عناصر کو ختم کرنا چاہتی ہے تو اسے طالبان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ افغانستان میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے تقریباً 2 دہائیوں تک جنگ چھیڑنے والے طالبان کو کبھی یہ خیال بھی نہیں تھا کہ اس ملک میں سپریم پاور بن کر اسے ایک ایسے مسئلے کا سامنا کرنے پڑے گا جسے عالمی برادری کی جانب سے افغانستان میں اپنی خود مختاری کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے پر عدم رضامندی کہا جاتا ہے۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے ساتھ عالمی برادری کے عدم تعاون کی وجہ سے پیدا ہونے والے چیلنجز اگر اس ملک میں 20 سال سے جاری جنگ میں جیتنے کی مشکلات جتنی مشکل نہیں تو کم بھی نہیں ہیں۔ کئی دہائیوں کی خانہ جنگی اور غیر ملکی قبضوں کے دوران افغانستان کے بنیادی ڈھانچے کے بڑے حصے کی تباہی، ہجرت اور پڑھے لکھے لوگوں کی واپسی اور معاشرے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے درکار صنعتوں کی کمی نے اس ملک کو بہت زیادہ مختلف اشیاء درآمد کرنے پر مجبور کر دیا ہے، خاص طور پر خوراک اور ادویات کے شعبے میں بین الاقوامی امداد کی افغانستان کو اشد ضرورت ہے۔ طالبان کا حکومت کی انتظامیہ میں سوچ کا ایک مخصوص طریقہ استعمال کرنے پر اصرار اور خواتین پر وسیع پابندی عائد کرنا اور انسانی حقوق کے معیارات کو نظر انداز کرنا اور بین الاقوامی برادری کی جانب سے ایک جامع حکومت کی تشکیل کے مطالبے کو نظر انداز کرنا جس میں تمام نسلی گروہ شامل ہوں افغانستان کے لیے عالمی برادری کے عدم تعاون کا باعث بنا ہے۔ افغانستان کے سالانہ بجٹ کا تقریباً 70% غیر ملکی امداد پر انحصار ملک کے بیرونی ممالک پر انحصار کا صرف ایک حصہ ہے جس نے طالبان کی حکومت کو مختلف بحرانوں اور چیلنجز میں گرفتار کر رکھا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آئندہ ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، السلام علیکم۔ پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس پروگرام میں ہم حسب معمول کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ اطلاعات: دشمن کی پلاننگ ہے کہ غیر معمولی ذہانت کے مالک نوجوانوں کو ایران سے چھین لیا جائے، صدر رئیسی۔ روزنامہ کیہان: بلوے ناکام ہو گئے، یورپ پابندی کی بوسیدہ رسی سے لٹک گیا۔ اور القدس العربی: حماس کا اعلی سطحی وفد بدھ کے روز دمشق پہنچ رہا ہے۔ اور اب اخبارات کی تفصیل۔ روزنامہ وطن امروز: یورپ چڑیا گھر ہے۔ روزنامہ وطن امروز نے اس بارے میں لکھا ہے کہ جوزف بوریل کے اس نسل پرستانہ بیان سے کہ یورپ باغ ہے اور باقی دنیا جنگل، ان کے چہرے سے نقاب ہٹ گئی اور ان کا مکروہ چہرہ سامنے آ گیا۔ انہوں نے یورپی ڈپلومیسی کی اکیڈمی کا افتتاح کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ سماجی، اقتصادی اور سیاسی آزادی کے لحاظ سے یورپ ایک بہترین مرکز ہے، حالانکہ دوسری جگہیں جنگل ہیں جسے یورپی باغبانوں کو ہی قابو میں رکھنا ہوگا۔ انہوں نے بس یہ نہیں بتایا کہ ان کے بقول اس باغ کی قیمت کس طرح سے ادا کی گئی ہے۔ بعید ہے کہ جوزف بوریل نہ جانتے ہوں۔ تاریخ کے معتبر ترین ذرائع کے مطابق یہ باغ دسیوں لاکھ بے گناہ انسانوں کے خون پر بنا ہے۔ 17ویں صدی کی 30 سالہ مذہبی جنگیں، جن میں یورپ کی ایک تہائی آبادی کا قتل عام ہوا، پہلی جنگ عظیم جس میں نئے یورپ کی تیاری میں لاکھوں انسان مارے گئے، اور دوسری جنگ عظیم جس کے نتیجے میں دنیا کی معیشت پر قابو کرنے کے لیے خون کی ندیاں بہائی گئیں۔ روزنامہ رائے الیوم: روس کی دھمکی کے بعد صہیونی وزیر جنگ نے یوکرین کو ہتھیار دینے کی خبر کی تردید کر دی۔ روزنامہ رائے الیوم اس سلسلے میں لکھتا ہے کہ کیف پر روس کے حملوں کے بعد اسرائیلی وزیر سماجی امور ناخمان شائی نے کہا تھا کہ اب اسرائیل کے موقف کو ظاہر کرنے اور اسرائیل کی جانب سے ہتھیار دینے کا وقت آ گیا ہے۔ اسی طرح جیسے امریکہ اور نیٹو اسرائیل کو اسلحہ دے رہے ہیں۔ شائی کے اس بیان پر روس کی قومی سلامتی کونسل کے نائب سربراہ دیمیتری میدویدوف نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ اگر اسرائیل نے یوکرین کو اسلحہ فراہم کیا تو روس اور اسرائیل کے تعلقات ختم کر دیے جائیں گے۔ اس پر صہیونی وزیر جنگ بینی گانٹس نے فوراً رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ناخمان شائی کے بیان کو مسترد کیا۔ انہوں نے کہا کہ تل ابیب یوکرین کو محض طبی اور انسانی امداد فراہم کر رہا ہے۔
اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ نوائے وقت: اسلام آباد مارچ، عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ روزنامہ پاکستان: جو بائیڈن کے بیان کے بعد آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس، اور دی ہندو: وزارت داخلہ کو شہریت ترمیمی قانون کو منظم کرنے کے لیے مزید 3 مہینے درکار ہیں۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ: ماضی جیسی کمزور حکومت قبول نہیں کروں گا، عمران خان۔ روزنامہ جنگ نے اس ضمن میں لکھا ہے کہ اسلام آباد کے صحافیوں سے گفتگو میں عمران خان نے کہا کہ ان کی حکومت کمزور تھی، ویسی حکومت اب ملی تو وہ کبھی قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ حکومت میں تھے تو ان پر بہت زیادہ دباؤ تھا، نیب اور عدالتیں ان کے اختیار میں نہیں تھیں۔ پی ٹی آئی چیئرمین نے مزید کہا کہ حقیقی آزادی کے لیے فیصلہ کن مارچ اسی مہینے ہوگا۔ آج مخالفین کی کوشش ہے کہ انہیں نااہل کروائیں، اس لیے نت نئے مقدمات بنا رہے ہیں۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا: روپے کی قدر میں کمی۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے اس بارے میں لکھا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہندوستانی روپیہ گر رہا ہے، آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ ملک آپ سے جواب مانگ رہا ہے۔ اس سلسلے میں وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے سرکار کی طرف سے جواب دے دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں اسے ایسے نہیں دیکھتی ہوں کہ روپیہ گر رہا ہے، بلکہ ایسے دیکھتی ہوں کہ ڈالر مضبوط ہو رہا ہے، اس لیے فطری طور پر وہ کرنسیز کمزور ہوں گی جن کے تقابل میں یہ مضبوط ہو رہا ہے۔ ہندوستانی روپیہ دوسرے ابھرتے بازاروں کے تقابل میں اچھا پرفارم کر رہا ہے، حالانکہ آر بی آئی روپے کو نیچے جانے سے روکنے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ وزیر خزانہ کی بات پر راجیو رنجن سنگھ اور دوسرے اپوزیشن لیڈران کتنے مطمئن ہوں گے یہ کہنا مشکل ہے، مگر نرملا سیتا رمن کی بات بھی اپنی جگہ درست ہے۔ اور سامعین، پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی اہم سرخیاں۔ فارس نیوز: مغرب یوکرین میں ناکامی کا ازالہ ایران کے خلاف محاذ آرائی کے ذریعے کر رہا ہے۔ مہر نیوز ایجنسی: دشمن ایران کی مسلح افواج کی خود کفالت سے غیظ و غضب میں مبتلا ہے، جنرل باقری۔ اور وائی جے سی نیوز: ہنگامہ آرائیوں پر قابو کر لیا گیا، وزیر داخلہ ڈاکٹر احمد وحیدی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، اسلام کی معرفت۔
اسلام کی معرفت۔ عزیز سامعین، پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ اس پروگرام میں ہم قیامت کے دن نیک اور سعادت مند اور شقی و بدبخت افراد کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ پروگرام سے مستفید ہونے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، اس سے قبل کے پروگرام میں ہم نے دو گروہ، اصحاب یمین اور اصحاب شمال کی جانب اشارہ کیا تھا، اور بتایا تھا کہ اصحاب یمین وہ افراد ہیں کہ جن کے نیک اور شائستہ کاموں کی وجہ سے ان کے نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ وہ دنیا میں غلاموں کو آزاد کرنے پر توجہ دیتے ہیں، بھوکھوں، یتیموں اور بوریا نشیں بے سہارا لوگوں کی خبر گیری کرتے ہیں اور ان کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ایک جملے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ دنیا کے صعب العبور اور دشوار راہوں سے گزر کر ابدی و دائمی سعادت و سرفرازی کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ لیکن اس گروہ کے مد مقابل اصحاب شمال ہوں گے۔ قرآن کی اصطلاح میں اصحاب شمال گمراہ اور حق کی تکذیب کرنے والے اور کافر افراد ہوں گے، اور دنیا میں جرائم کا ارتکاب کرنے کے سبب قیامت میں ان کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ سورہ واقعہ اور بلد میں اصحاب شمال اور اصحاب مشعمہ کی اصطلاح شقی و بدبخت انسانوں کے لیے استعمال کی گئی ہے، اور ان کو ان تعبیروں سے یاد کیا گیا ہے۔ چنانچہ خداوند عالم سورہ واقعہ کی آیات 41 سے 44 تک میں اس گروہ کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، اور بائیں ہاتھ والے، اور کیا برے ہیں بائیں ہاتھ والے جو دوزخ کی سخت گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ کبھی ٹھنڈا ہوگا اور نہ فرحت بخش ہوگا۔ قرآن کبھی مخاطب کی توجہ کسی اہم موضوع کی جانب مبذول کرنے کے لیے اس روش سے استفادہ کرتا ہے، ہم بھی اپنی بات چیت میں اسی روش سے استفادہ کرتے ہیں۔ مثال طور پر کہتے ہیں، ہم پر یہ کیسی مصیبت آ گئی۔ بہرحال 41 آیت کا لہن اور انداز بیان ان افراد کے دردناک عذاب اور سختی کو بیان کر رہا ہے کہ جن کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھوں میں دیے جائیں گے، یعنی ایسے گروہ کہ جو گناہگار و ستمگر اور دوزخی ہیں۔ یہ آیات ان کی چند سزاؤں کو بیان کر رہی ہے، گرم گرم ہوا، کھولتا ہوا پانی اور کالے سیاہ دھوئے کا سایہ، ایسا ان کو اپنی لپیٹ میں لے گا کہ ان کی ساری قوت اور تاب و توانائی چھین لے گا۔ پھر اس سائے کی وضاحت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جو نہ کبھی ٹھنڈا ہوگا اور نہ فرحت بخش ہوگا۔ سائبان عام طور پر انسانوں کو جلتی ہوئی دھوپ اور تیز و تند ہواؤں اور بارشوں سے محفوظ رکھتے ہیں، لیکن یہاں یہ بات واضح ہے کہ دوزخ کے سائبان ان خصوصیات کے حامل نہیں ہوں گے۔ سورہ واقعہ کی آیات 45 سے 48 تک میں اصحاب شمال کی اس بدترین اور ہولناک مصیبت میں گرفتار ہونے کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے، اور وہ گناہ عظیم یعنی کفر و شرک پر اصرار کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈی ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور کیا ہمارے وہ باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں۔ گمراہوں کا یہ گروہ دنیا میں انواع اقسام کی نعمتوں میں غوطہ زن ہونے کے باعث مست و مغرور ہو گیا تھا۔ اگرچہ سارے اصحاب شمال مترفین کے زمرے میں نہیں آتے، تاہم قرآن کا مقصد ان کے سرغنہ افراد ہیں، جیسا کہ ان دنوں ہم دیکھتے ہیں کہ بیشتر انسانی معاشروں میں بدعنوانیوں کا سرچشمہ عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے ناز پروردہ اور ہٹ دھرم افراد ہیں۔ یہ افراد متکبر، مغرور، خودخواہ اور دوسروں کی بھی گمراہی کا سبب ہیں۔ در حقیقت معاشروں کے درمیان جنگوں، خونریزیوں اور انحرافات کی باگ ڈور اس گروہ کے ثروت مندوں، بااثر اور طاقتور افراد کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ اسی سبب سے قرآن نے دوسروں سے پہلے انہی افراد کی طرف نشاندہی کی ہے۔ عیش و عشرت، اسراف اور نعمتوں سے بیجا استفادے میں مترفین کی زیادہ روی ان کی غفلت اور انحراف کی زمین ہموار کرتی ہے۔ اگرچہ تمام نعمتیں جو انسانوں کے اختیار میں دی گئی ہیں وہ ان کے رشد و کمال کا ذریعہ و وسیلہ ہیں، اس کے باوجود اگر یہ نعمتیں ان کی غفلت اور غرور و تکبر کا سبب بن جائیں تو ان کو انحراف اور سقوط کے دہانے پر لا کھڑا کریں گی۔ قیامت کا انکار کی جو انسانوں کی بہت سی گناہوں کا باعث بنتا ہے، اصحاب شمال کی صفات میں سے ہے۔ یہ افراد فکری و اعتقادی انحرافات سے دوچار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک میں مل کر ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ ایسے میں کہ خداوند عالم نے تمام انسانوں کو عقل و خرد سے نوازا ہے تاکہ انسان حق کا باطل سے امتیاز کر سکے، لیکن کافر و گمراہ افراد کیونکہ اپنی عقل و خرد سے کام نہیں لیتے، اس لیے وہ قیامت اور انسانوں کے دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں۔ تا تعجب کی بات تو یہ ہے کہ افراد قیامت کے بعض مناظر کا اس دنیا میں بھی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں کہ کس طرح سے بہت سی زندہ مخلوقات جیسے نباتات اور پیڑ پودے مر جاتے اور خشک ہو جاتے ہیں اور پھر دوبارہ سے وہ لباس زندگی زیب تن کر لیتے ہیں۔ مسلمہ طور پر ایک شخص جو کسی چیز کو پہلی بار بنانے پر قادر ہے، اس کے لیے دوبارہ اس کو بنانا آسان ہوتا ہے۔ اس کے باوجود منکرین خدا مسلسل خدا اور قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ صرف اسی پر قناعت نہیں کرتے بلکہ حیرت و تعجب کے ساتھ پوچھتے ہیں، اور کیا ہمارے وہ باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں؟ قرآن کی یہ آیات اور دیگر آیات ان شقی و بدبخت انسانوں کی بعض خصوصیات کو بیان کر رہی ہیں۔ یہ افراد نعمتوں اور بے پناہ وسائل زندگی سے بہرمند ہونے کے باوجود متکبر اور ہر دھرم ہیں، اور وہ مسلسل ظلم و گناہ اور سرکشی پر آمادہ رہتے ہیں۔ یہ افراد قیامت کے منکر ہوتے ہیں۔ وہ بے نواؤں، مسکینوں، بھوکوں اور یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتے، اور ہمیشہ اہل باطل کے ہم نشیں اور ہم آواز ہوتے ہیں۔ عزیز سامن، قیامت کے بارے میں اہم موضوعات میں سے ایک اس کا جسمانی یا روحانی ہونا ہے، اور ہم اس حصے میں اسی موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ایک موضوع کہ جو ماضی میں بعض دانشوروں کے درمیان متنازع رہا ہے، یہ ہے کہ کیا قیامت میں انسان کی روح حاضر ہوگی یا اس کا جسم؟ بالفاظ دیگر، آیا انسان کی معاد جسمانی ہے یا روحانی؟ بعض افراد یہ خیال کرتے ہیں کہ معاد یا قیامت صرف روحانی ہے، جسمانی نہیں ہے، اور ان کے خیال میں انسان قیامت میں اسی بدن کے ساتھ زندہ نہیں ہوگا بلکہ اپنے روحانی وجود کے ساتھ آخرت کی زندگی گزارے گا، وہ آخرت میں مانوی و روحانی لذتوں سے سرشار ہوگا اور اسی طرح مانوی و روحانی عذاب میں مبتلا ہوگا، یعنی وہ اپنے اچھے کاموں کی جزا صرف روحانی لذتوں یا برے کاموں کی سزا روحانی سزاؤں کے ذریعے حاصل کرے گا۔ لیکن ان افراد کے برخلاف کہ جو معاد کو صرف روحانی سمجھتے ہیں، دانشوروں اور علماء کی تحقیقات کی بنیاد پر یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ قیامت میں انسان کی واپسی جسمانی اور روحانی دونوں ساتھ ہے، یعنی ہر انسان جس طرح دنیا میں روح و جسم کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اسی طرح قیامت میں روح و جسم کے ساتھ پلٹایا جائے گا۔ بہت سے بزرگ شیعہ علماء اور دانشوروں جیسے شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضیٰ، محقق طوسی، علامہ حلی اور ملا صدرہ وغیرہ نے قرآن و روایات سے استفادہ کرتے ہوئے یہ ثابت کیا ہے کہ انسان کی قیامت میں واپسی جسمانی اور روحانی دونوں ساتھ ہوگی۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ انسان کی اخروی زندگی اس کی دنیاوی زندگی کے مانند ہوگی، کیونکہ انسان کی خلقت روح و جسم دونوں کے ساتھ ہوئی ہے۔ جسم کی موت کے ساتھ ہی انسان کی روح، کی جو مادی شے نہیں ہے، زندہ و باقی رہتی ہے، اور عالم قیامت میں دوبارہ انسان کی روح اس کے بدن میں پلٹا دی جائے گی۔ آخرت میں بدن کے ذرے کی جو خاک میں مل کر پراکندہ ہو گئے ہوں گے، ایک جگہ جمع ہوں گے، اور دنیا میں جس انسانی ڈھانچے میں وہ زندگی گزار رہے تھے دوبارہ ظاہر ہوں گے۔ اس وقت انسان کی روح کی جو موت کے وقت بدن سے جدا ہو گئی تھی، دوبارہ انسان کے بدن میں پلٹا دی جائے گی۔ نتیجے میں مردہ بدن دوبارہ زندہ اور اپنی پہلی والی صورت میں واپس آئے گا، اور یہ ایسے ہی ہوگا کہ اگر کسی نے اسے دنیا میں دیکھا ہوگا تو حشر میں بھی اسے دیکھ کر بتا دے گا کہ یہ وہی شخص ہے۔ آخرت میں انسان کا اپنے حقیقی وجود کے ساتھ ہونا ضروری ہے، ورنہ قیامت کے میدان میں پھر وہ افراد نہیں ہوں گے کہ جو ایک مدت تک دنیا میں زندگی گزار کے گئے ہوں گے۔ اس لیے آخرت میں انسانوں کو اس کے تمام وجودی حقائق کے ساتھ دوبارہ اٹھائے جانے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی معاد اور واپسی جسمانی اور روحانی دونوں ہوں۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ انسان کی جاویدانہ زندگی آخرت میں بھی جسمانی اور روحانی قالب میں ہوگی۔ قرآن آیات اس امر پر تاکید کر رہی ہیں کہ انسانوں کی روحیں قیامت میں ان کے جسموں میں پلٹائی جائیں گی، اور افراد زندہ ہونے کے بعد اپنی جزا و سزا کے مستحق قرار پائیں گے۔ سورہ قمر کی آیت 7 میں ہم پڑھتے ہیں، لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، اور پھر جب سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف چل کھڑے ہوں گے، کہیں گے کہ آخر یہ ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے اٹھا دیا ہے۔ اگر معاد صرف روح کی جزا و سزا سے متعلق ہوتی اور اس کا جسم و بدن سے کوئی رشتہ نہ ہوتا تو پھر کیا ضرورت تھی کہ قرآن مختلف آیتوں میں صراحت کے ساتھ قبروں سے یا ان کی خوابگاہوں سے مردوں کو اٹھائے جانے کی بات کہہ رہا ہے، جبکہ قبر سے اٹھایا جانا انسان کے بدن سے مربوط ہے، صرف روح سے نہیں، کیونکہ روح کی جگہ قبر نہیں ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام اسلام کی معرفت کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس امید کے ساتھ یہ پروگرام بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب کو خدا واحد کی پناہ میں سونپتے ہیں۔ خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام اسلام کی معرفت، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام مقدس دفاع، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، پروگرام مقدس دفاع لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم صدام کے خلاف ایران کے 8 سالہ مقدس دفاع کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے عرض کیا تھا کہ عراقی ڈکٹیٹر صدام نے سرحدی اختلافات کو بہانہ بنا کر ایران پر جارحیت کی تھی اور الجزائر معاہدے کو پھاڑ کر باقاعدہ جنگ کا اعلان کیا تھا۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ سب بہانے تھے۔ صدام کی جارحیت کا بنیادی ہدف یہ نہیں تھا، بلکہ اسے رائے عامہ کو دھوکہ دینے کے لیے اعلان کیا گیا تھا۔ ہم نے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ صدام حسین کی جنگ کا مقصد صرف ایران کی تقسیم نہ تھی، وہ اس ہتھ کنڈے سے بڑے مقاصد حاصل کرنے کا خواہش مند تھا۔ جنگ شروع ہونے کے بعد صدام اور اس کے دیگر اعلی حکام کے جو بیانات سامنے آئے، اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صدام خطے میں رضا شاہ پہلوی کی جگہ لینا چاہتا تھا، گویا وہ رضا شاہ پہلوی کے کردار کو خطے میں ریپلیس کرنے کا خواہاں تھا۔ ایران کی اسلامی انقلاب اور رضا شاہ پہلوی کی حکومت کی سرنگونی سے پہلے رضا شاہ پہلوی علاقے میں امریکہ کا پولیس مین تصور کیا جاتا تھا۔ امریکہ ایران کے ذریعے خطے کو کنٹرول کرتا تھا۔ اس وقت صدام اور اس کا عراق مشرقی بلاک یعنی سوویت یونین کے ساتھ تھا، جبکہ شاہ اور اس کا ایران مغربی بلاک یعنی امریکہ کا علاقے میں کرتا تھرتا تھا۔ صدام کی جارحیت کے تقریباً 1 سال بعد صدام کے نائب صدر طه یاسین نے بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ اس جنگ کا مقصد الجزائر کی قرارداد کو منسوخ کرنا یا ایران کے 100 کلومیٹر اور دریائے ارون پر قبضہ ہرگز نہیں، بلکہ اس جنگ کا اصلی مقصد ایران کی اسلامی حکومت کا خاتمہ ہے۔ عراق کے نائب صدر کا یہ موقف اندرونی اور بیرونی میڈیا میں اس زمانے میں بھی نمایاں طور پر شائع کیا گیا۔ معروف میگزین کرسچین سائنس مانیٹر نے جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے پروفیسر ایڈورڈ ویبلاگ کے حوالے سے لکھا تھا، صدام کے حملے کی ایک بڑی وجہ ایران کی اسلامی حکومت کا خاتمہ ہے۔ علاقے نیز عالمی طاقتیں، جن میں مغرب اور مشرق دونوں طاقتیں شامل تھیں، ایران کے اسلامی انقلاب کو ختم کرنے پر متفق تھیں۔ امریکی سربراہی میں مغربی بلاک، اس کے ساتھ ساتھ علاقے کے عرب ممالک جن میں امریکہ اور سوویت یونین دونوں کے حامی ممالک شامل تھے، اس بات پر ہم آہنگ ہو گئے تھے کہ ایران کی اسلامی حکومت کو سرنگوں کر کے ایران کو اسلامی انقلاب کی پہلے والی پوزیشن میں واپس لایا جائے۔ وہ ہر ممکنہ طریقے سے اسلامی انقلاب کو کنٹرول کرنے کے لیے بے چین تھے۔ یہ ممالک اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ ایران کا اسلامی انقلاب، جس کی بنیادی تعلیمات اور جس کا بنیادی نعروں میں سامراج دشمنی شامل ہے، وہ امریکہ، سوویت یونین اور اس کے حوالیوں کے ہرگز مفاد میں نہیں۔ امریکہ نے اس ہدف تک رسائی کے لیے نہ صرف مغربی ممالک کو ایران کے خلاف متحد کیا، بلکہ علاقے کی تمام قوتوں کو ایران کے اسلامی انقلاب کے مقابلے میں لا کھڑا کیا۔ ایران کے اسلامی انقلاب کو داخلی اور خارجی دونوں محاذوں پر مشکلات سے دوچار کرنے کی پالیسی پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا۔ ایران کے اندر ایم کے او اور اس طرح کے دوسرے گروہوں کے توسط سے انقلابی شخصیات کا قتل، انقلابی اداروں کو تباہ کرنا، ایران کی مختلف سرحدوں پر آباد اقلیتوں کو مرکزی حکومت کے خلاف بھڑکانا وغیرہ اسی طرح کی سازشوں کا حصہ تھا۔ ایران کے اندر بائیں بازو کے گروہوں کو فعال کرنے اور انہیں آئندہ کا ایجنڈا دینے میں بھی امریکہ کا کردار سب سے نمایاں تھا۔ بائیں بازو کے گروہوں سے امریکہ کے نظریاتی اختلافات کے باوجود امریکہ نے ان گروہوں کو ایران کی اسلامی حکومت کے خلاف استعمال کیا۔ نفسیاتی جنگ، ثقافتی یلغار، سفارتی حملے، ایران کے سرمایہ اور اکاؤنٹس کو بیرون ملک منجمد کرنا، فوجی حملہ اور اقتصادی ناکابندی وغیرہ اسلامی انقلاب کو شکست سے دوچار کرنے کے لیے استعمال کیے گئے۔ اس حوالے سے طبس کے واقعے کی نشاندہی بھی نہایت ضروری ہے۔ ایران کے یونیورسٹی کے انقلابی طلبہ اور انقلابی شخصیات انقلاب کے بعد امریکی رویے اور پالیسیوں سے بری طرح نالاں تھے، اور وہ تہران میں امریکی سفارتخانے کی سرگرمیوں کو جاسوسی سمجھتے تھے۔ امریکی سفارتخانہ انقلاب کے خلاف جاسوسی کے مرکز میں تبدیل ہو چکا تھا۔ امریکی سرگرمیوں کے رد عمل میں جب یونیورسٹی طلبہ نے امریکی سفارتخانے پر قبضہ کیا تو اس میں موجود دستاویزات سے ثابت ہو گیا کہ امریکہ کا سفارتخانہ اسلامی حکومت کے خاتمے میں کوشاں ہے۔ اس قبضے میں امریکہ کے سفارتکار بھی یونیورسٹی طلبہ کے قبضے میں آ گئے۔ امریکہ نے سفارتکاری کے روپ میں سرگرم عمل ان جاسوسوں کو چھڑانے کے لیے ایک فوجی آپریشن ترتیب دیا، جس کے پہلے مرحلے کا آغاز طبس سے ہونا تھا۔ تاہم امریکہ کا طبس کے صحرا کا یہ آپریشن بری طرح ناکام ہو گیا۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد یہ امریکہ کے خلاف سب سے کاری ضرب تھی۔ وہ امریکی سفارتکار جو سفارتکاری کے روپ میں ایران کے اسلامی حکومت کو سرنگوں کرنے کے لیے سرگرم تھے، جب ایرانی طلبہ کے قبضے میں آئے تو امریکہ کا پورے کا پورا منصوبہ نقش بر آب ہو گیا۔ طبس کی عبرتناک شکست کے بعد امریکہ اور مغربی لابی نے ایک نیا منصوبہ ترتیب دیا۔ نیو یارک ٹائم نے عراق کے ایران پر حملے سے 5 مہینے پہلے اپریل 1980 کی اشاعت میں ایران کے خلاف امریکہ کی مرحلہ و مرحلہ مخالفت اور جنگ کا تفصیل سے ذکر کیا۔ نیو یارک ٹائم کے مطابق طبس کی شکست کے بعد امریکہ نے ایران کے خلاف 3 حملوں کا جائزہ لیا۔ پہلے مرحلے میں امریکی کمانڈوز کو ان شہروں میں اتارنا جہاں امریکی جاسوس یا امریکہ کے بقول مغوی امریکی شہری موجود تھے۔ ایران کی اہم تنصیبات من جملہ آئل ریفائنریز اور تیل کے کنووں کو بارودی مواد سے اڑانا، اور تیسرے مرحلے میں اہم مقامات کو ہوائی حملوں کا نشانہ بنانا تھا۔ نیو یارک ٹائم کے مطابق ایک اور حربہ سیاسی اور اقتصادی ناکابندی تھی، جو عراق اور ایران کے درمیان تعلقات کو مزید خراب کرنے میں مؤثر واقع ہو سکتی تھی۔ بعض مغربی پالیسی سازوں کا یہ نظریہ بھی تھا کہ ایران پر عراق کے حملے کے خطرے کی صورت میں ایران اپنی سامراج مخالف پالیسیوں کو چھوڑ دے گا اور انقلابی نظریات کو پس پشت ڈالنے پر مجبور ہو جائے گا۔ منصوبہ اس طرح ترتیب دیا گیا تھا کہ اگر ایران ڈکٹیشن کو مان لے اور اپنی بنیادی پالیسیوں کو تبدیل کر دے تو جنگ کو ٹال دیا جائے، بصورت دیگر صدام کی صورت میں ایران پر جنگ مسلط کر دی جائے۔ اسی منصوبے کو عملی جامع پہنانے کے لیے 25 جون 1980 کو نقاب کے نام سے ایک بغاوت شروع کی گئی۔ بنیادی طور پر اس بغاوت کا مرکز ایرانی فوج تھی اور شاہ کی باقیات کے ذریعے اس بغاوت کو حتمی نتیجے تک پہنچانا تھا۔ اس بار بھی خداوند عالم کی مدد و نصرت سے یہ بغاوت آغاز سے پہلے ہی ناکام بنا دی گئی اور تبس کے بعد امریکہ کو ایک بار پھر سخت ناکامی اور مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس شکست کے بعد امریکی صدر نے نئی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے کہا، ایران کے مخالف ممالک کو مضبوط کیا جائے اور جو ممالک ایران کے خلاف فوجی حملہ کر سکتے ہیں ان کو ہر لحاظ سے مسلح و مضبوط کیا جائے۔ اسی حوالے سے وائٹ ہاؤس کے مشیروں کے سربراہ برجنسکی نے صدام حسین سے خصوصی ملاقات کی۔ اس ملاقات میں صدام حسین کو ایران پر حملہ کرنے کے حوالے سے سبز جھنڈی دکھائی گئی۔ معروف میگزین فگارو اس حوالے سے اپنے تجزیے میں لکھتا ہے، ایران اور عراق کی جنگ کا فیصلہ اس وقت ہو گیا تھا جب برجنسکی نے اردن کا دورہ کیا اور اردن اور عراق کی سرحد پر صدام حسین سے خصوصی ملاقات کی۔ امریکہ نے صدام کو واضح طور پر پیغام دے دیا کہ امریکہ صدام کے حملے، دریائے ارون پر قبضے اور اس تمام علاقے پر مشتمل عرب جمہوریہ یا عرب اسٹیٹ بنانے کی مخالفت نہیں کرے گا۔ اس ملاقات میں جمی کارٹر کی طرف سے صدام حسین کو یہ پیغام دیا گیا کہ 5 بوئنگ جیٹ 40 صدام کو فروخت کیے جائیں گے اور جنگ سے چند روز پہلے جنرل الیکٹرک انجن فروخت کرنے کی پابندی جو صدام اور عراق پر عائد تھی اس کو بھی ختم کرنے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ امریکہ کی طرف سے صدام پر نوازشات اس لیے اہم ہیں کیونکہ عراق اس وقت مشرقی بلاک یعنی سوویت یونین کے ساتھ تھا اور اس کو مشرقی بلاک کی مکمل حمایت حاصل تھی، یعنی صدام امریکہ سے جو بھی معاہدہ کرتا سوویت یونین بھی اس پر راضی تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلی بار ایسا ہو رہا تھا کہ مشرقی اور مغربی بلاک یعنی امریکہ اور سوویت یونین عزلی رقابت کے باوجود کسی ایک ملک کے خلاف اکٹھے ہو رہے تھے۔ امریکہ ایران کے اسلامی انقلاب کو ختم کرنے کے لیے اپنے دشمن سوویت یونین سے ہر طرح کا تعاون کرنے پر تیار ہو گیا۔ عراق اس وقت واحد ایسا ملک تھا جو ایران کے خلاف میدان جنگ میں آنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ سمجھ اس کے بعد کیا ہوا، اس کی تفصیلات ہم اگلے پروگرام میں پیش کریں گے۔ Oh,